نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سورة انعام کی تلاوت کی گئی ہے. یہ پوری سورت اللہ رب العزت نے اس طرح سے نازل فرمائی کہ 70,000 فرشتے اسے لے کر اترے اس کی سوائے چند آیات کی. اور اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر توحید کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ توحید کے اصول سارے ذکر کر دیے گئے ہیں. اور سورت کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیرے اور اجالوں کو پیدا کیا. یہ اس لیے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ قابل حمد ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ قابل حمد. اسی طرح فرمایا کہ منکرین یعنی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مختلف اعتراضات کرتے تھے، بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اور بعض تو یہ کہتے تھے، ایک شخص عبداللہ بن امیہ، اس نے کہا کہ اگر قرآن مجید اس طرح سے آ جائے کہ ہم اس کو چھو کر بھی دیکھ لیں، یعنی آسمان سے اترے اور اسے ہم چھو کر دیکھ لیں، تو پھر بھی شاید ایمان نہ لائیں ہم. اللہ تعالیٰ نے بھی بات فرمائی کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر یہ قرآن مجید کو چھو کر کے دیکھ لیں کہ ان کے سامنے نازل ہوا، تو پھر بھی رقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، وہی کہیں گے کھلم کھلا جادو ہے. پھر ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ لولا انزل علیہ ملک، ہم جیسے آدمی پر کیوں نازل ہوا؟ ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ جو شخص ہمارے اندر پیدا ہوا اور پلا بڑھا اور ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ بات ان کے عقلوں میں نہیں آتی تھی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ لولا انزل علیہ ملک، یہ قرآن مجید کسی فرشتے پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر یہ فرشتے پر نازل ہوتا پھر تو معاملہ لپیٹ دیا جاتا اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جاتی. پھر ایک اور بات بتائی کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، کہ اگر ہم اسے کسی فرشتے پر نازل کرتے تو وہ فرشتہ یا تو انسانی شکل میں ہوتا، اگر انسانی شکل میں ہوتا تو پھر اعتراض باقی، اور اگر وہ فرشتے کی شکل میں ہوتا تو تم دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے. ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، تو دونوں صورتیں ان کے لیے ناقابل برداشت. اگر وہ انسانی شکل میں ہوتا تو اعتراض اپنی جگہ پر تھا کہ تو انسان، اور اگر فرشتہ ہوتا تو اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو ایسے بےودہ اعتراضات انہوں نے کیے. اب یقیناً سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں سے زیادہ شفیق ہیں اپنی امت پر، جب اس طرح کے اعتراضات قوم کرتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہوگا، خود آدمی سوچے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دلگیر نہ ہوں، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا. یعنی جو بھی اس راستے کا راہی ہوتا ہے اس کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، قوم مذاق اڑاتی ہے، بات نہیں مانتی. یقیناً جو بھی ان کے ماننے والے ہیں انہیں بھی اس سے واسطہ پڑے گا، اور آج پڑتا بھی ہے. اور ہر شخص جانتا ہے کہ دین اور اہل دین کا مذاق کس طرح سے اڑایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، اگر ان کے ماننے والوں کا اڑایا جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آگے فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین پر گھوم پھر کر دیکھو، چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ ہم نے جھوٹوں کا انجام کیسے کیا، یعنی جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو کہ انہیں ہم نے کس طرح سے تباہ و برباد کیا. یہ اہل عرب جو تجارت کے غرض سے ملک شام جاتے تھے اور دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، ان کے راستوں میں وہ بستیاں آتی ہیں جو ہم نے تباہ و برباد کر دی. تو ذرا ان بستیوں میں غور کریں تو کس طرح ہم نے وہ برباد کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کے کسی شخص میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس تکلیف کو دور کر سکے. یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے, ایسی تکلیف مبتلا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں علاج کرا لیا, پھر باہر چلے گئے امریکہ اور یورپ, دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا کر کہا کہ صاحب ساری دنیا میں دکھا دیا, لیکن ڈاکٹر عاجز آ گئے, ان کو ہی سمجھ میں نہیں آتا بیماری کیا ہے, اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی بس اپنے گھر لے جاؤ, اب تو ہمارے بس کی بات نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جو ہسپتال میں داخل تھے, ابھی کل ہی ان کو کہا کہ گھر لے جاؤ, اب بس دعا سے کام کرو. یعنی ہمارا کام ختم ہو گیا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لاکھوں کروڑوں روپے بٹور لیے, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں بیماری نہیں آ سکی, قابو میں نہیں آ سکی, اور بالآخر انسان ماہر ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں ہاتھ توڑ دیتا ہے, جان دے دیتا ہے, اور جو ہے وہ جان ہار جاتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں بھائی امسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو, اللہ کسی کو کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں, وہی امسک کا بخیر, اور اللہ اگر کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے فهو على كل شيء قدير, اللہ ہر چیز کا قادر ہے. بعض اوقات لاکھوں کی نہیں لگتی, خاک کی لگتی, کہتے ہیں لاکھ کی نہیں لگتی خاک کی لگ جاتی, لاکھ روپے خرچ کر لو کوئی فائدہ نہیں, اور کوئی مٹی بھر خاک دیتا ہے کہ میاں ادھر چاٹ لو, اس نے چاٹا اور درست تندرست ہو گئی, اللہ کے ہاتھ میں شفا ساری کی ساری. آگے فرمایا وہ القاہر فوق عبادی و الحکیم الخبیر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے, غالب ہے, وہ الحکیم الخبیر, اور وہ بڑا حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے. آگے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہم نے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یوں نہیں کہا کہ بیٹا جیسے اپنے باپ کو پہچانتا یا ماں کو پہچانتا ہے, وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ماں باپ جس طرح سے اولاد کو پہچانتے ہیں کہ جسم کا ہر حصہ ان کے سامنے ہوتا ہے, ماں باپ کا جسم کا ہر حصہ اولاد کے سامنے نہیں ہوتا. اولاد جب پیدا ہوتی ہے اس حال میں ہوتا ہے کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا, روزانہ ماں پوتڑی بھی بدل رہی ہے, صفائی بھی کر رہی ہے, نہلا بھی رہی ہے, دھلا بھی رہی ہے, جسم کا ایک ایک حصہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کے کون سے حصے پر کہاں تل ہے, چھوٹا سا تل بھی اگر کہیں ہے پوشیدہ جگہ پر ماں کے علم میں ہوتا ہے, بعض اوقات باپ بھی جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب, ہم نے جنہیں کتاب دی ہے انہوں نے چونکہ کتابیں پڑھی ہیں, اور جب پڑھی ہیں تو اس میں انبیاء کی نشانی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی ہیں, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنی اولاد کو یا ماں اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, کیونکہ بچے جو ہیں ماں باپ کے ہاتھوں میں پلتے پڑتے ہیں, اس لیے ان کا ایک ایک عضو اور ایک ایک حصہ اور ایک ایک جو ہے وہ تل ماں باپ کی نظروں میں ہوتا ہے کہ میرے بچے کے جسم پر سلوٹ کہاں ہے, نشان کہاں پر ہے, تل کہاں پر ہے, سب جانتا ہے. الذین خسروا انفسهم لا یؤمنون, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں تورات اور انجیل, تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں انہیں دیکھ کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں, اور بعض لوگ تو ایمان ہی اس بنیاد پر لائے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو نشانیاں اور جو صفات پائی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے پائی. ایک صاحب اسی پر ایمان لائے لیکن فرمایا کہ ایک چیز باقی رہ گئی کہ ان کا حلم جو ہے ان کے غصے پر غالب رہے گا, جب انہوں نے اس کو بھی آزما لیا فوراً مسلمان ہو گئے. اگلی آیت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اللہ تعالیٰ جن جن قیامت کے دن سب کو جمع فرمائیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے, جن کو خدا سمجھتے تھے, وہ کہاں چلے گئے, ان کو بلاؤ. الذین کنتم تزعمون, جن کو تم خدا سمجھتے تھے مانتے تھے. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين, دیکھیے میدان حشر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پوری آزادی دیں گے, اتنی آزادی دیں گے کہ انہیں یہ جرت ہوگی کہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے, اور قسم کھائیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، حالانکہ شرک کرتے رہے زندگی بھر، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، بتوں کی عبادت کرتے رہے، لیکن انہیں اتنی جرت ہو جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین. لیکن آپ دیکھیے کہ میدان حشر میں تو جھوٹ بولیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پردہ فاش فرما دیں گے، بلکہ ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تم خود کہو، تو جسم کا ہر حصہ کہے گا کہ ہم نے کیا کیا. لیکن منکر نکیر جب قبر کے اندر سوال کریں گے وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی آدمی. وجہ اس کی کیا ہے کہ منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو چونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے، جو جواب وہ دے دیں گے وہ تو اس کے مطابق معاملہ کریں گے، اگر وہاں بھی وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کو تو سہولتیں مل جائیں گی. اس لیے قبر کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی شخص، ہاں اللہ رب العالمین کے سامنے جھوٹ بولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کا پردہ اسی وقت فاش فرما دیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. معاف کیجئے گا، آج آپ کو بھی شاید سننے میں تکلیف ہو رہی ہو، مجھے بھی پڑھنے میں بولنے میں تکلیف ہے، گلا خراب ہے، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گلے کو ٹھیک کر دیں. لیکن یہ کہ اس سے بہرحال سننے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، اور سنانے والے کو بھی بولنے والے کو بھی ہوتی ہے، بعض اوقات سانس چھوٹا ہو جاتا ہے تو بار بار آیت بھی چھوٹ جاتی ہیں، چھوٹا سانس بھی ہو جاتا ہے تو فرق پڑ جاتا ہے. تو بہرحال قبر کے اندر جو منکر نکیر سوال کریں گے وہاں پر کسی کو جرت نہیں ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے یہ جرت دیں گے کہ وہاں جھوٹ بول سکے، لیکن میدان محشر میں بعض کافر جھوٹ بولیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے پردہ فاش فرما دیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے مختلف امتوں کی طرح رسول بھیجے اور پھر ان کو آزمایا، یعنی ان پر ہم نے فراخی بھی دی تنگی بھی دی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، انہیں ہم نے تکلیفیں بھی دی تاکہ وہ تکلیف پہنچے تو روئیں، بچے کو تکلیف پہنچتی تو روتا ہے، ماں کے پاس بھاگتا ہے، ایک بندے کو بھی یہ چاہیے کہ جب اسے تکلیف آئے تو اللہ رب العزت کی طرف فوراً کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ یہ تکلیف آ گئی دور کر دیجیے، یہ بیماری آ گئی دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آہ و زاری دیکھنا چاہتے ہیں، رونا پیٹنا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہائے وائے دیکھنا چاہتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن اس بیماری میں بھی بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ بس الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں. ایک بزرگ کسی بزرگ کے پاس گئے بیماری میں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اچھی صفت ہے کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کی جائے، لیکن یہ موقع وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آہوزاری دیکھنا چاہتے ہیں، تو رو اور گڑگڑاؤ کہ یا اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم رو اللہ کے سامنے. تو بعض بزرگوں کی شان یہ تھی کہ جب تھوڑی سی تکلیف آتی چیختے چلاتے تھے خوب، اور وہ کہتے تھے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم روئیں تو ہم روئیں، اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور ہم اس کے سامنے روئے، اللہ ہمارا رونا دیکھنا چاہتے ہیں لہذا ہم روتے. اور بعض کی جو ہے شان یہ ہوتی ہے کہ وہ صورت میں بھی ضبط کا مظاہرہ کرتے. بہرحال بزرگوں کی شانیں ہوتی ہیں، برا بھلا کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال جب آدمی کو تکلیف پہنچے تو اللہ کے سامنے روئے بھی گڑگڑائے بھی عاجزی کا اظہار کرے اور کہے کہ یا اللہ میں بہت عاجز ہوں کمزور ہوں، اپنے فضل سے آپ سے اہلتا فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کبھی کبھی رونا دیکھنا چاہتے ہیں، آہوزاری دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب امتوں کے پاس رسول بھیجے اور ان کو تکلیفیں پہنچائیں امتوں کو، تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ آہوزاری کریں روئیں. فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہم نے انہیں تکلیفیں دیں وہ روئے کیوں نہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائے کیوں نہیں، بلکہ اور زیادہ ان کا کبر بڑھ گیا. ولیکن قست قلوبہم، ان کے قلوب سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو عمل وہ کرتے تھے شیطان نے انہیں اور مزین کر دیا کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں اپنی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے جس مقصد کے لیے انہیں تکلیف دی تھی تنگیاں دی تھی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ بھلا دیا ہمیں. تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے. پہلے تنگی کا دروازہ تھا، اب خوشحالی کا دروازہ کھول دیا. ہر طرح کی ان کو آزادی دے دی، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ بڑے خوش ہو گئے جو انہیں ہم نے دیا. رزق بھی فراوانی سے دے دیا، عیش و آرام کی چیزیں بھی انہیں عطا فرما دی، آسائش کی چیزیں بھی انہیں عطا فرما دی، اور گھر بھی انہیں دے دیے. سب اس نے خوب کھلے طور پر ہر چیز دے دی. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے. بما اوتوا، ان چیزوں میں جو ان کو دیے گئے. تو اللہ فرما رہے ہیں اخذناہم بغتتا، ہم نے اچانک ان سے ساری نعمتیں چھین لی. فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، تو ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی ہم نے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ڈھیل دیتے ہیں، جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عیش و آرام میں ہے، سمجھ لو کہ استدراج ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل دی جا رہی. جب کسی شخص کو نعمتوں میں دیکھو حالانکہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، نہ نماز پڑھتا، نہ اللہ کے حکم کو بجا لاتا، اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نعمتوں میں اسے دیکھو تو توبہ توبہ کرو، اور سمجھ لو کہ استدراج اور ڈھیل دی جا رہی ہے. اللہ کی رسی جو دراز کی جا رہی ہے، لیکن یہ رسی کبھی بھی کھینچ سکتی ہے. وہی اللہ فرمائے کہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ہم ظالم قوم کی جڑیں اس طرح سے کاٹ ڈالتے ہیں. بالکل. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی. اللہ کے فرما رہے ہیں قل ارایتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کی سنوائی لے لے، سماعت ختم ہو جائے تمہاری، سننا بند ہو جائے، وابصارکم بینائی چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، بتاؤ کوئی اور الہ ہے جو واپس لوٹا سکے ان چیزوں کو؟ کانوں کی قوت سماعت تمہیں دے دے دوبارہ، قوت بصارت تمہیں لوٹا دے، اور اسی طرح قوت گویائی تمہیں عطا کر دے دوبارہ، کہ اللہ کی سوا کوئی اور ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون، ہم دیکھو کس طرح تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. تم غور تو کرو، قرآن مجید اٹھا کر تو دیکھو. ہم نے قرآن مجید نازل اس لیے کیا ہے تاکہ تم اسے پڑھو اور پڑھ کر سمجھو اور اس پر عمل کرو. آج قرآن مجید کو ہم نے پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں. جب پڑھتے ہی نہیں تو کیا سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ ہم نے تو سمجھا ہوا قرآن مجید صرف قسم اٹھانے کے لیے ہے. اگر جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھا لو، سر پہ رکھ لو. لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں تو زندگی چاہے اس کے قرآن و حدیث کے خلاف گزر رہی ہے، لیکن جب وہ گزر رہی ہے تو ساتھ میں گانے بھی چل رہے ہیں، اور اوپر سے قرآن مجید کے سائے میں بچی کو رخصت کیا جا رہا ہے. اس کی ویڈیو بنا کے دکھائی جاتی ہے کہ بچے کو قرآن کے سائے میں ہم نے رخصت کیا. کیا فائدہ یہ بجائے اس طرح کا قرآن کو سائے میں دینے کے؟ اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فاطمہ کو قرآن کے اس طرح سائے میں رخصت نہیں کیا، لیکن ان کی زندگی قرآن کے مطابق. ہماری زندگی سارے قرآن کے خلاف ہے، اور ہم قرآن مجید کا سایہ اوپر کرتے ہوئے اس کو بچی کو رخصت کرتے ہیں. حلف نامے اٹھاتے ہیں جھوٹے عدالتوں کے اندر، قرآن مجید اٹھا کے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن سب جھوٹ چل رہا ہو. اللہ تعالیٰ معاف کر، اب عذاب نہ آئے تو کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم تمہارے کانوں کی سماعت چھین لیں، آنکھوں کی بصارت چھین لیں، اور زبان کی قوت گویائی چھین لیں، تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، تو بتاؤ کوئی ہے جو تمہیں دوبارہ یہ چیزیں واپس لوٹا دے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اعتراضات منکرین کیا کرتے تھے، کافر کرتے تھے، تو اعتراض تو وہ جب کرے جب میں نے کوئی دعویٰ کیا ہوں. مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ تین کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، جس میں ایک عبداللہ بن امیہ بھی تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تو یہ سب کچھ تم دکھا دو گے تب بھی میں ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ ایمان لائے، اور ایسے مومن ہوئے کہ غزوہ طائف میں مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے. ان کے علاوہ اور بھی دو کافر تھے، وہ بھی آئے تھے ساتھ میں، اور انہوں نے اعتراضات کیے تھے. ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارے پاس غیب کے خزانے ہونے چاہیے، خزانے ہونے چاہیے، اس کی چابیاں ہوں، اور اسی طریقے سے تمہیں غیب کا بھی علم ہونا چاہیے، اور یہ کہ تم فرشتے ہوتے انسان نہ ہوتے. یہ تین باتیں کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کب کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے خزانوں کی چابیاں ہیں, میں نے تو نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے یہ پسند فرمایا کہ ایک دن بھوکا رہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو احد پہاڑ کو اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دیتا, آپ کے پیچھے پہاڑ چلتے خود سونے اور چاندی کے اور زر و جواہر آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے, لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور جب بھوکا رہوں تو اللہ کو پکاروں اللہ کو یاد کروں اور جب میں پیٹ بھر کے کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں. تو حضرت یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا عالم الغیب, اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, ولا اقول انی لکم انی ملک, اور نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں, میں نے تو کہا ہی نہیں, میں تو انسان ہوں تمہارے درمیان پلا بڑا ہوں. انسانیت کی معراج اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوں, اگر بتائیے آج صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ ہو تو ہماری معراج کیا ہے, ہمارے لیے فخر کی کیا بات. ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب وہ تو اور تھے ہم اور ہیں, وہ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے, پھر بات یہ ہے کہ اگر ہم کمی کریں تو پھر کوئی اعتراض کی بات نہیں, اس لیے کہ وہ تو کچھ اور تھے, لیکن ایسا نہیں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اس زمانے کے کافروں کو بھی تھا اور اس زمانے کے بھی بعض لوگوں کو ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں, بس فرق کیا ہے کہ یو ہائی لے مجھ پہ وہی آتی تم پہ وہی نہیں آتی. بھائی پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں لیکن پتھروں میں فرق ہوتا ہے, ہر پتھر حجر اسود تو نہیں ہے, حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں آپ, ہے تو وہ بھی پتھر لیکن اس کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے, اس کو ایسا مقام عطا فرمایا جنت سے لایا وہ پتھر ہے اور اللہ نے اس میں خاصیت پیدا فرما دی ہے گناہوں کو جذب کرنے کی, بیت اللہ کے اندر لگا ہوا ہے, لہذا اس کی فضیلت کی کیا ہی بات, دنیا کے سب سارے پتھر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے انسان, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو فضیلت عطا فرمائی ہے یقیناً کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سارے انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت انسانوں کی معراج اسی میں ہے کہ جو انبیاء آئے ہیں وہ ہم میں سے ہوں, اگر ہم میں سے نہیں ہیں تو پھر ہماری فضیلت کچھ بھی نہیں, پھر کوئی ہم سے مطالبہ کیوں کرتا ہے کہ تم بھی ایسا کرو تم بھی ایسا کرو. نمونہ نبی کا نبی تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ہم میں سے ہو, اگر ہم میں سے نہیں تو نمونے کا کیا مطلب. نبی نمونہ ہوتا ہے نا اپنی امت کے لیے کہ جب نبی نے کر کے دکھایا تم کیوں نہیں کر سکتے, اسے تم بھی کرو. بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت وہ بحث مقصود نہیں ہے, لیکن یہ فرمایا کہ ولا اقول لکم انی ملک, میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں, فرشتہ ہونے کی نبی فرما دی اور فرشتے سارے کے سارے نورانی مخلوق ہیں, آپ کو پتہ نور سے پیدا کیے اللہ تعالیٰ, انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, اللہ نے یہ آگے فرما دیا کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر جو مجھ میں وہی آتی. قل هل يستوي الاعمى والبصير, کیا اندھا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز. تو ماننے والے اور نہ ماننے والے, انکار کرنے والے اور اطاعت کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون, تو لوگوں تم فکر کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں. اور اگلے رکوع میں اللہ تعالی نے اس سے اور زیادہ واضح فرمایا کہ وعندہ مفاتح الغیب, اللہ کے پاس غیب کے خزانے غیب کی چابیاں ہیں, لا یعلمها الا هو, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ویعلم ما فی البر والبحر, اللہ تعالیٰ بر اور بحر میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے. وما یسقط من ورقۃ الا یعلمها, درخت سے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین میں کوئی ایک دانہ جو پڑا ہوا ہے اندھیروں میں, زمین کے اندھیریوں میں, اللہ کو اس کا بھی علم ہے. ولا رطب ولا یابس, اور کوئی رطب اور کوئی یابس جو بھی ہے, الا فی کتاب مبین, مگر اللہ کے پاس کتاب مبین میں لکھی ہوئی, یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم. اور آگے آخر میں بس یہ عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اے لوگوں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ هو القادر, اللہ تعالیٰ قادر ہے, الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ وہ تمہارے اوپر اوپر سے عذاب بھیجے. اوپر کے عذاب کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حاکم ایسے مسلط کر دے کہ جو تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے, تم رو گڑ گڑاؤ لیکن تمہاری بات نہ سنیں, تمہیں تمہاری تکلیف سے انہیں کوئی غرض نہیں, انہیں اپنی تنخواہیں بڑھانے سے مطلب, انہیں افطار پارٹیوں سے مطلب, اور انہیں اپنی عیاشیوں سے مطلب, وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہ کریں, سوچے ہی نہیں کہ عوام کا قسم کیا حال ہے, گرمی سے ان کا کیا حال ہے, اور بجلی نہ ہونے سے کیا حال ہے, پانی نہ ہونے سے کیا حال ہے. یہ ساری کس کی ذمہ داری ہیں؟ ایک حکومت وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی عذاب کی شکل ہوتی ہے. قل هو القادر, کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اللہ تعالیٰ, الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ وہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے. اوپر کے عذاب کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش ایسی برسائے کہ وہ تباہی کا ذریعہ بن جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ رحمت کی بارش کی دعا کرو. بارش تو سب ہوتی ہے, بارشیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. اس لیے رحمت کی بارش مانگو اللہ سے, عذاب من فوقی, یا پتھروں کی بارش, اولے برسا دے. اولے جب برستے ہیں تو بعض اوقات سارے کھیت کھلیان تباہ ہو جاتے ہیں, فصلیں کھڑی کی کھڑی ختم ہو جاتی, یا عذاب آگ کا برسا دے. ایک قوم جب انتہائی گرمی کے اندر, سخت گرمی, جھلسا دینے والی گرمی, جس کا ہم نے کچھ دن پہلے مشاہدہ کیا, کل پرسوں مشاہدہ کیا, کہ پنکھوں سے آگ برس رہی, کمروں میں بیٹھا نہیں جاتا, خاص طور پر جن کے پاس اوپر کی منزل نہیں ہے تو ان کا حال تو اور زیادہ برا, کہ نہ اندر گھر میں چین نہ باہر چین, ہوا نہیں, حبس بالکل. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ اگر اچانک بادل آ جائیں اور بادلوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جائیں تو لوگ خوش ہوتے, اور خوش ہو کے اگر وہ کسی خاص علاقے میں ہوا ہو لوگ سب جمع بھی ہو جائیں. ایک قوم پر اللہ نے جب عذاب بھیجنا چاہا تو ان پر سب سے پہلے تو گرمی بھیجی, اتنی شدید گرمی, اتنی شدید گرمی کہ وہ بلبلا اٹھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انتہائی گہرے بادل بھیج دیے ایک خاص علاقے میدان میں, لوگ سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے. پھر وہاں پر اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی, لوگ خوش ہو گئے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسا دی اور ان کو تباہ و برباد, پتھر بھی برسائے, آگ بھی برسائی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بات یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہے, تھوڑی سی ہوا بھی چلتی تھی تیز تو آپ مسجد میں آ جاتے, فوراً اللہ کے آگے جھکتے تھے کہ یا اللہ یہ ہوا ہمارے لیے رحمت والی ہو, شر نہ ہو اس میں. بادل آ جاتے تھے تو دعا یہی ہوتی تھی کہ رحمت کے ذریعے. جب تک بادل برس نہیں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رونق نہیں آتی, جب بارش برسنی شروع ہو جاتی تھی تو آپ کے چہرے پر رونق آتی تھی کہ الحمدللہ یہ عذاب نہیں. ہم بالکل بے فکر ہوتے ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں کسی بات کی کہ کون سا بادل کس قسم کا آ سکتا ہے ہمارے لیے, بجائے اس کے کہ رحمت کا ذریعہ ہو تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے ہر موقع کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں, جب بادل گرج رہے ہوں, بجلی کڑک رہی ہو, اس صورت میں بھی دعا سکھائی. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك, دعا کیوں سکھائی؟ اسی لیے کہ یہ جو بجلی کڑک رہی ہے تم پہ گر بھی سکتی ہے, اس سے تباہی بھی آ سکتی ہے, اور یہ تمہیں قتل بھی کر سکتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے بس پہ گر گئی, بس کی جتنی سواریاں جل کر ختم ہو جاتا ہے. ہماری بجلی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, اس میں کرنٹ آدمی لگتا ہے تو جل کر سیاہ ہو جاتا ہے, کوئی نہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بجلی ہے وہ تو کروڑوں درجے بڑھ کر ہے, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. تو بہرحال فرمایا کہ کبھی ہم اوپر سے عذاب بھی بھیج دیتے ہیں اور اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. او من تحت ارجلکم, اور کبھی نیچے سے عذاب بھیجتے ہیں. نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زمین پانی اگلنا شروع کر دے, سیلاب بارش کے ذریعے آئے, اور اس کے بعد پھر جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر آئے, اور زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں, پانی ہی پانی ہو جائے, یا زمین پھٹ جائے اور اس میں لوگ غرق ہو جائیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وقت پہلے جب زلزلہ آیا تو زمین کئی جگہ سے پھٹی اور گاڑیاں اس میں دھس گئیں, تباہ ہو گئے, لوگ چلے گئے, پل ٹوٹ گئے, گاڑیاں وہ نیچے گرے, سمندر میں چلا گیا, کوئی کہیں تباہ ہو گئے. یہ دیکھتے رہتے ہیں، نئی چیزیں نہیں ہیں کیسی، اس زمانے کی تو باتیں ہم نے خالی سنی ہیں، آج دیکھی بھی، لیکن اس کے باوجود ہم عبرت نہیں پکڑتے. تو فرمایا وہ من تحت ارجلی، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتے ہیں. اور اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہاری اولاد نافرمان، تمہارے بچے نافرمان، تمہاری باتیں ہی نہ سنیں، تم انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہو وہ ٹیڑھے راستے پر چلیں، تم انہیں ہدایت کے راستے پر لائے لیکن وہ سرکشی کے راستے پر چلیں. تو یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بعض بعض، یا اسی طریقے سے جماعتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، جیسے آج دیکھ لیجیے مسلمانوں کی جماعتیں ہیں لیکن سب کسی ایک موقف پر جمی ہوئی نہیں، ہر آدمی کو اپنا مطلب اپنا مفاد وابستہ ہے. تو یہ جماعتوں میں جو دل پھٹ جاتے ہیں یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں متحد اور متفق نہ ہوں بلکہ منتشر ہوں، افتراق ہو اور ہر ایک الگ الگ بری بول رہا ہوں. تو یہ سب عذاب کی شکل. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اگرچہ ہم نے کام برے کیے ہوئے ہیں، بدعمالیاں ہیں، سر سے لے کر پیر تک گناہگار ہیں، آدمی سمجھتا یہی رہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے بغیر کسی استحقاق. الحمدللہ رب العالمین، ولاقوا للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بھائی بیٹھتے ہیں قرآن مجید کے بیان میں اور سننے کے لیے، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما، قرآن مجید کی محبت عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے فضل خاص سے، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا. یا اللہ، یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت نصیب فرما، ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں. اے اللہ عافیت کے طلبگار ہیں، بغیر استحقاق کے آپ سے خیر چاہتے ہیں، بغیر استحقاق کے آپ سے عافیت چاہتے ہیں، بغیر استحقاق کے آپ سے رحمتیں طلب کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو تکلیفیں ہیں انہیں دور فرما دے، جو پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق واسع عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.